السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ توبہ آیت نمبر 119. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. چونکہ پیچھے ہی سے ہم ان تین لوگوں کا ذکر پڑھتے آ رہے تھے جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، سورہ توبہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب سے ایک امتزاج نظر آتا ہے. کہیں منافقین کا ذکر ہے تو کہیں سچی توبہ کرنے والوں کا ذکر ہے، کہیں سچ بولنے والوں کا ذکر ہے. تو مومنین کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے وہاں پر، السابقون الاولون کا بھی ذکر ہم نے وہاں پڑھا. اور سورہ توبہ ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں شمار ہوتے ہیں. ہم کون ما صادقین میں ہیں، سابقون الاولین میں ہیں، یا ایہا الذین آمنو میں ہیں. اللہ کرے ہم انہی میں ہوں، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار منافقین کی کسی بھی قسم کی کیٹیگری میں ہو. تو یہاں پر چونکہ پیچھے کا سیاق ہمیں بتا رہا ہے، سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ آیات اس کے بارے میں خود کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کا قصہ بیان کرنے کے بعد وہ کہا کرتے، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ اللہ نے کسی شخص کو سچ کہنے کی توفیق دے کر اس پر اتنا احسان کیا ہو جیسے کہ مجھ پر کیا ہے. میں نے اسی وقت سے لے کر آج تک قصدن کبھی جھوٹ نہیں بولا. اور اللہ تعالی نے اسی باب میں یہ آیتیں اتاری جو آگے بھی چلتی ہے، کونوا مع الصادقین تک. یہ بخاری کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سچوں کا ساتھ دو، یہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو. ہم جانتے ہیں نا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب کیوں ملا؟ سچ بولنے والے، سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر ایمان لانے والے. تو یہ صدق کیا ہوتا ہے، اور صادقین کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ تم بھی سچوں کا ساتھ دو. تو منافق کی پہلی صفت ہی ہم سب جانتے ہیں کہ جب بات کرے تو کیا کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. یعنی سچ سے منافق کو کوئی نسبت ہی نہیں ہوتی. اسی لیے سچ بولنے کی بہت اہمیت ہے. حدیث میں مضمون ہمیں ملتا ہے کہ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اور انسان کبھی کبھی، یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اتنا جھوٹ پر وہ ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے کہ کاذب لکھ دیا جاتا ہے. تو ہمیں خود اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار سچوں میں ہے، اور سچوں ہی کا ہم کو ساتھ دینا ہے. پھر سچوں کا ساتھ دینے سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہو نہیں سکتی جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت ایسی نہ ہو جائے جیسی ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں. جیسے کہ آگے کی آیت میں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے، ما کان لأہل المدینة ومن حولہم من الاعراب من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يدعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين. مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبہ نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا. یعنی جو بدوی عرب، جیسے ہم پیچھے آیت نمبر 97 میں بھی پڑھ چکے تھے کہ کفر و نفاق میں وہ لوگ زیادہ تھے، اور کس لیے زیادہ تھے؟ کیونکہ وہ دین کے علم سے ناواقف تھے، دین کی حدود سے ناواقف تھے، دین کا فہم، دین کی سمجھ ان کو اتنی نہیں تھی. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جہاد کے سفر میں مجاہد کا ہر ہر فعل، ہر عمل، عمل صالح لکھا جاتا ہے. جب اس کا اعمال نامہ لکھا جاتا ہے تو جہاد میں اگر وہ نکلتا ہے، جہاد کی غرض سے وہ نکلتا ہے، تو چاہے اس کا وہ چلنا، پھرنا، بیٹھنا، ہر چیز لکھی جاتی ہے. ایک تو وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جہاد میں اپنا مال، اپنی سواری لگاتا ہے، لیکن ایک عام چیز ہوتی ہے کہ اس کا چلنا جہاد میں، بھوک اور پیاس، سفر کی تھکاوٹ یا سفر کی صعوبتیں یا تکلیفیں جو بھی اس راہ میں پیش آتی ہیں، وہ سب کے سب اس کے اعمال صالح میں شمار ہوں گی. چاہے یہ فعل اس کو اختیاری طور پہ، یعنی برداشت کرنا پڑے کوئی تکلیف، یا ایسے ہی ہو جائے، یا جو بھی وہ محنت کریں گے، جو بھی وہ مشکل اٹھائیں گے، اور جو بھی کامیابی وہ حاصل کریں گے، ان تمام محنتوں کا، ان تمام تکلیفوں کا اجر ضائع نہیں جائے گا، بلکہ ہر عمل کے بدلے نیکی لکھی جائے گی، اور ہر عمل، ہر قدم عمل صالح شمار ہوگا. تو یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے کہ جو آس پاس کے اعرابی تھے، جو آس پاس کے بدوی تھے، وہ کیوں بیٹھ رہے، وہ کیوں نہ جہاد کے لیے نکلے؟ انہوں نے کیوں یہ نہ سوچا کہ اللہ کے رسول تو جا رہے ہیں اور ہم بیٹھے رہیں گھر میں، اللہ کے رسول تو تکلیف اٹھائیں اور ہم آرام دے گھروں میں بیٹھے رہیں؟ جیسے کہ ہم نے پیچھے ذکر پڑا ایک صحابی کا، ابو خیسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ کس طرح سے جیسے ہی ان کو جب انہوں نے ٹھنڈا پانی پیا اور نعمتیں ان کو ملی، تو ان کو فوراً خیال آیا کہ اللہ کے رسول تو سفر کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جہاد کے لیے سفر پر نکلے ہیں، اور میں آرام سے بیٹھا رہوں. اور تیز سواری سے وہ دوڑتے ہوئے، سواری کو دوڑاتے ہوئے اللہ کے رسول تک پہنچے. تو ایک مومن کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک مومن کا یہی کام ہوتا ہے. اور سستی اور کاہلی کے بنا پر ہی کعب بن مالک نہیں نکل سکے تھے. روز سوچتے رہے کہ آج نکلیں گے، کل نکلیں گے، لیکن اس سستی اور کاہلی کی بنا پر وہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے اس وقت اپنی بات کو زیادہ ترجیح دی، ٹالتے رہے کام. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا سخت کڑا امتحان تھا ان کا 50 دن تک کے، معمولی بات نہیں ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپنی ذات کو ترجیح نہ دو، بلکہ اللہ کے رسول کے بارے میں سوچو کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف اٹھا رہے ہیں، تو تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی ان کے ساتھ جاؤ، تم بھی برابر کے شریک رہو، ان کے ہر کام میں ان کے مددگار بنو. اسی لیے مجاہدین کا کوئی بھی اجر ضائع نہیں جاتا، اور شہید کا اور مجاہد کا بہت بڑا درجہ ہے. ہم سب جانتے ہیں نا کہ اگر اللہ کی راہ میں جان دے دے تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں لڑ کر واپس آئے تو وہ غازی کہلاتا ہے. تو دونوں طرف سے کامیابی ہے، یعنی اگر جنگ جیت بھی گئے اور ہار بھی گئے، تو بھی مجاہد تو کامیاب ہی ٹھہرے گا. جیسے یہاں بتایا گیا ہے کہ کوئی وادی وہ پار نہیں کرتے، کوئی تکلیفیں وہ نہیں اٹھاتے، اور کوئی راستہ، کوئی وادی وہ طے نہیں کرتے، لیکن ان کا اجر لکھ لیا جاتا ہے، صالح عمل صالح لکھ لیا جاتا ہے ان کا، اور اللہ تعالیٰ محسنوں کا حق ضائع نہیں کرتا، پوری پوری طرح واپس اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا. اور ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں اپنا رزق پا رہے ہیں. تو شہید کا بہت بڑا درجہ ہے. تو اللہ کی راہ میں صرف لا علمی کی بنا پر جہاد سے پیچھے رہ جانا، یا اللہ کی راہ میں نکلنے سے پیچھے رہ جانا، یہ کوئی مومن نہیں کر سکتا. جس کے اندر نفاق ہوگا وہی پیچھے رہ سکتا ہے، اور وہی یہ بات سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول تو تکلیفیں اٹھائیں، یا جو نیک لوگ ہیں وہ تو تکلیفیں اٹھائیں اور ہم آرام سے گھر میں بیٹھے رہیں. اللہ کی راہ میں تو ایک ایک قدم پر، ایک ایک عمل پر اجر ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے گا. جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا وہ کہ جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، یہ بازی عشق کی بازی ہے. گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. یعنی جان چلی بھی جاتی ہے اللہ کی راہ میں تو الحمدللہ، بظاہر جنگ میں شکست بھی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، کامیاب ٹھہرو گے، تم نے کوشش تو کی اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگانے کی. اس راہ میں جو بھی تم سفر اختیار کرو گے، جو بھی فعل تم انجام دو گے، چاہے وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری، اگر بھوک برداشت کرو گے، پیاس برداشت کرو گے، یا تھکاوٹ، یا کوئی ایسی تکلیف جو اس راہ میں تمہیں پیش آ رہی ہو، یہ سب کے سب صالح اعمال میں شمار ہوں گے. کتنا بڑا درجہ ہے نا. اور جہاد فی سبیل اللہ تو یہ سب سے اعلیٰ افضل عمل ہے. جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. تو ایک تو انسان خود سے خود ہو کر اس کے لیے تیاری کرتا ہے، زیادہ سفر لیتا ہے، سواری اور اسلحہ پر پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو پیسہ خرچ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، اور پھر خود بھی نکل کھڑے ہونا اللہ کی راہ میں، تو ظاہر سی بات ہے دونوں چیزیں مل گئیں، مال بھی خرچ کیا، اپنی جان بھی لگا دی، کھپ بھی رہے، مال بھی لگا رہے ہیں، خود اپنی جان بھی کھپا رہے ہیں. تو یہ تو دوہرا بدلہ ہو گیا نا، دوہرا اجر ملے گا اس کا. تو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محسنوں کا حق مارا نہیں جاتا. وَلَا يُنفقون نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں، اور جہاد کی صحیح میں کوئی وادی وہ پار کریں، اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. یعنی جو بھی وہ سفر کرتے ہیں، جو زیادہ راہ وہ ساتھ لیتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے، اور سب کچھ ہر ایک کا بدلہ ان کو فوراً دیا جائے گا. ہم تو جانتے ہیں کہ آپ دیکھیں، ہم تو معمولی سے سفر کرتے ہیں، ہم سب خواتین ہیں، ہم سب جانتی ہیں کہ ایک خاتون اپنے میکے جاتی ہے، اگر اس کا اسی شہر کا میکہ نہیں ہوتا تو اس تکلیف، یعنی تکلیف اس کو اٹھانا پڑتا ہے سفر کی. ہم کس سے ملنے جاتے ہیں تو چاہے وہ کتنا بھی آرام دہ سفر ہو، لیکن جو سفر کی تکلیف ہے بہرحال وہ تو اٹھانی ہی ہے اس کو. سفر میں تو تکالیف ہوتی ہی ہیں. تو سفر میں جو بھی تکلیف کریں گے، اور یہ سفر بھی کیسا، اتنا سعادت والا سفر کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے سفر ہو. تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں نکلنے سے گریز نہیں کیا، جن کو کوئی خوف ان کے دلوں پر غالب نہیں آیا، جو اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کے کلمے کی بلندی کی خاطر نکلے، تو ان کا اجر مارا نہیں جائے گا، ان کے لیے عمل صالح لکھا جائے گا. پھر وہ گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں، یا ایسے علاقوں سے گزرنا ہوتا ہے کہ ان کے قدموں میں زخم بھی آ جاتے ہیں بعض اوقات. ہم اس کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے. ایک اور بھی غزوہ پیش آیا تھا اسی طرح کا، جس میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، چند کھجوروں کا اللہ کے رسول نے ایک کھجوروں کا ان کو ایک ذخیرہ دیا تھا، جو وہ بہت تھوڑا تھوڑا کر کے استعمال کرتے تھے، کیونکہ وہ زیادہ کھجوریں نہیں تھیں. اور بعض اوقات تو ایسا آیا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم کھجوریں صرف چوسا کرتے تھے دن بھر، تاکہ وہ پورا دن چل جائے ہم کو. پھر راستے میں ان کو ایک مچھلی ملی تھی، جس سے انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، اور پھر ساتھ میں اپنے لیے غذا بھی کچھ محفوظ کر لی تھی. اور پیروں میں چپلیں نہیں تھی، تو ان کے پیر پر ان لوگوں نے کپڑے لپیٹ لیے تھے جو چلتے چلتے پھٹ گئے تھے. ایسا بھی معاملہ درپیش آیا صحابہ کرام کے ساتھ. تو یہاں پر جو لفظ آیا تھا پیچھے بھی، ولا ینالون من عدو نیلا، دشمن سے کوئی چیز لیتے ہیں یا ان کی خبر لیتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آدمیوں کو قتل کریں یا قید کریں، یا انہیں شکست سے دوچار کرتے ہیں اور مال غنیمت حاصل کرتے ہیں. پھر وادیوں سے گزرتے ہیں، تو ایک علاقے کے بعد دوسرا علاقہ. اگر آپ تبوک کا سفر دیکھیں گے تو انتہائی گرمی کا موسم تھا، اور ذرا آپ صحرا کی گرمی کا تصور کریں کہ جب وہاں پر ہوائیں چلتی ہیں اور طوفان آتا ہے، تو اس قدر ریت اڑتی ہے کہ کوئی انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، کیسے وہ سفر کرتے ہوں گے. اور اونٹ پر آپ بیٹھیں تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اونٹ پر بیٹھنا وہ تو ایک اور الٹا ہمارے لیے، تو ہم عام لوگ تو بالکل بیٹھ بھی نہیں سکتے اونٹ پر، ہم تو دو قدم بھی نہیں چلیں گے کہ گر جائیں گے اونٹ سے. تو وہ اونٹ پر سفر کیا کرتے تھے. تو اللہ کی راہ میں جتنا بھی خرچ کیا، چاہے تھوڑا یا زیادہ، یا جتنے وادیاں طے کی، علاقے آگے بڑھتے چلے گئے، سب کا اجر ضرور اللہ تعالی دے گا. آگے اللہ تعالی فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ رویش سے پرہیز کرتے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر فرقے میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس جاتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اسی طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ یہاں پر ہم چونکہ 97 آیت میں پڑھ چکے تھے کہ جو بدوی قبائل تھے ان کے نسبت سے فرمایا تھا کہ احکام دین سے بے خبری کی بنا پر وہ کفر اور نفاق میں زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور کیوں؟ کیونکہ ان کو تعلیم و تربیت کا وہ موقع میسر نہیں آیا جو دوسرے صحابہ کرام کو میسر آیا تھا، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ نہ رہے یا اچھے لوگوں کی صحبت ان کو نصیب نہ ہوئی، بلکہ وہ اچھے لوگوں کی صحبت سے محروم تھے، اسی بنا پر ان کے اندر کفر اور نفاق پیدا ہوا۔ تو یہاں پر تعلیم کا ایک ایسا نظام قائم کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ آ کر سیکھیں اور پھر واپس جا کر اپنے شہر کے اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتائیں۔ ایسے تو ہو نہیں سکتا کہ تمام مسلمان گھر چھوڑ کر صرف علم حاصل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ تو بس ایسا کرنا چاہیے کہ ہر بستی اور ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اس کام کے لیے ضرور نکلیں اور تعلیم و تربیت کے مرکز میں جا کر علم حاصل کریں، وہ بصیرت اپنے اندر پیدا کریں اور واپس جا کر اپنی آبادیوں میں جا کر تعلیم دیں۔ اور اس وقت وہ مرکز دراصل مدینہ تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہی ارشاد ہے جس کی بنا پر مسلمانوں میں اس قدر علم کے حصول کے لیے ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ پیدا ہوا، اور ایسا ولولہ پیدا ہو گیا تھا یا کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک صدی کے اندر ہی اندر اس کا ایک ایسا عالمگیر نظام قائم کر دیا جس کی مثال آپ کو دنیا کی کسی قوم، کسی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ صرف 100 سال کے اندر مسلمانوں کے جتنے علاقے تھے جگہ جگہ علم کے مراکز قائم ہو گئے تھے، علم کا شوق اس قدر بڑھ گیا تھا، اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ اس وقت اگر لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہوتا تب بھی وہ اپنے بچوں کو اپنا گھر بار بیچ کر دین کے علم کے حصول کے لیے بھیجا کرتے تھے، اتنا شوق بڑھ گیا تھا۔ تو اب یہاں پر اس کے جو یہاں پر بات کی گئی ہے کہ کیوں ایسا نہ ہوا، فلولا نفر من کل فرقۃ، ایسا کیوں نہ ہوا مومنوں میں سے کہ ایک جماعت نکلتی اور جا کر علم سیکھتی اور واپس آ کر لوگوں کو ڈراتی تاکہ وہ برے انجام سے بچ جائیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری کتاب کی پہلی وحی، پہلا لفظ ہی اقرا بسم ربک الذی خلق، اقرا کے لفظ سے شروع ہوتا ہے ہمارا قرآن، ہماری وحی، اس کا آغاز۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن علم القرآن، رحمان تو وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا اور قلم کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر دراصل جو بات کی گئی ہے لیتفقہو کی بات کی گئی ہے، لیتعلمو کی بات نہیں کی گئی۔ تفقہ فی الدین، فقہ کہتے ہیں کسی گہری سمجھ بوجھ کو، ف قاف ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ایک اور اس کے معنی بنتے ہیں کہ دور حاضر کے مسائل کا حل، پیچھے کے معاملات سے نکالنا، پیچھے کے جو واقعات ہیں اس سے نکالنا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو احکام، جو مسائل کے حل بتائے ہیں، تو ابھی جو مسائل درپیش ہیں اس کا حل نکالنا، تو وہ فقہ کہلائے گا۔ بہت مشہور حدیث بھی ہے ایک، جس سے ہم اس کو اور اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یفقہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، دعا کریں پلیز، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ تو دین کی سمجھ، دین کا مزاج، یہ تو دیکھا جائے تو بالکل بنیاد ہے ہمارے دین کی، یعنی جس پر دین قائم ہو سکتا ہے۔ تب ہم دیکھیں گے کہ کیوں یہ بات کہی گئی، اس کے دو مفسرین کرام اس کے دو معنی بتاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے نکلنا, کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ لوگوں کے اندر اتنی سمجھ پیدا ہوتی کہ ان کے اندر بھی جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا. لیکن ہم آگے اور پیچھے کی آیت کے مضمون سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد وہی بات ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے, کہ جو دور دراز کے رہنے والے ہیں, گاؤں دیہاتوں کے رہنے والے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہیں آئی تھی, جن کو صحابہ کرام کی صحبت میسر نہیں آئی تھی, اسی بنا پر وہ نیکی کے کاموں میں پیچھے رہ گئے. تو اسی بنا پر ایک تعلیم کا, ایک فقہ کا انتظام کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ اب ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آس پاس کے لوگ, آس پاس کے علاقے کے لوگ آئیں, جو مرکز ہے یا جو مین سٹی ہے مسلمانوں کی, جہاں پر تعلیم کے مراکز ہوں گے, وہاں پر آ کر وہ سیکھیں گے اور سیکھ کر واپس جا کر اپنے شہر کے, اپنے گاؤں کے, اپنے دیہات کے رہنے والے لوگوں کو بتائیں گے, کیونکہ ہر ایک تو نہیں آ سکتا. تو تفقہ یہاں پر علم کی بات نہیں ہے, بلکہ یہاں پر فقہ کی بات کی گئی ہے, اور یہ رسول کی صحبت ہی کی وجہ سے فقہ انسان کے اندر پیدا ہو سکتی ہے. اب انسان اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات سے بے بہرا ہو جائے یا اسے حاصل نہ کرے تو اس کے اندر کفر اور نفاق کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ان سے کہا, اس وقت کے جو بدوی عرب تھے, کہ پہنچنے کی کوشش کرو. سارے لوگوں سے تو ممکن نہیں تھا, لیکن کچھ لوگ ضرور آئیں تاکہ دین کا علم, دین کا فقہ حاصل کریں, سمجھ حاصل کریں. ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے, چھوٹی سی ہی صحیح, وہ دین کا علم حاصل کرے. تو اسلام صرف شہروں کے لیے نہیں آیا, یا اسلام صرف ایجوکیٹڈ لوگوں کے لیے نہیں آیا, بلکہ یہ اسلام تو ہمارے ہر طبقے کے لیے, چاہے وہ ایلیٹ طبقہ ہو, پڑھا لکھا طبقہ ہو, یا ان پڑھ طبقہ ہو, جاہل طبقہ ہو, تو آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک, گراس روٹ لیول تک کام کرنا ہوگا. دین کا علم سب تک پہنچنا ضروری ہے, سب تک پہنچانا ضروری ہے. اسلام کو جو بنیادیں ملتی ہیں اسلام کی عمارت کو مضبوط ہونے کے لیے, تو آپ دیکھیں کہ معاشرے میں زیادہ تر جو تعداد ہوتی ہے وہ تو نارمل لوگوں کی ہوتی ہے, یا تو غریب طبقہ ہوتا ہے یا متوسط طبقہ ہوتا ہے. جو انٹیلیجنسیا ہوتی ہے یا ایلیٹ طبقہ, یہ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو اگر صرف پڑھے لکھے لوگ یا صرف امیر لوگ دین کا علم حاصل کر لیں گے تو باقی پوری امت, باقی پورا مجمع کہاں جائے گا؟ تو ہر جگہ آپ کو کوشش کرنی ہوگی. دین کو آپ اسٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہر جگہ آپ کو دین کا علم پہنچانا ہوگا, ہر لیول تک کام کرنا ہوگا, ورنہ دین کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو سکتا. ایک ماسی کو دین کا علم ہو جو گھر میں کام کرنے والی ہو, ایک مزدور کو دین کا علم ہو, اور ایون اگر مسلمانوں کا پرائم منسٹر ہو یا پریسیڈنٹ ہو, اس کو بھی دین کا علم ہو. سب کو دین کے علم کی ضرورت ہے اور فقہ کی ضرورت ہے. اور فقہ سے مراد یہاں پر وہ فقہ نہیں جس کو ہمارے یہاں پر عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے, جس سے سب لوگ دور بھاگتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین اسلام کی روح ہی کو ختم کر دیا گیا. فقہ سے مراد یہاں پر فہم ہے, کہ وہ فہم پیدا ہو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان دین کا علم تو حاصل کر لیتا ہے, تو دیکھیں دین کا علم الگ ہے, تعلیم الگ ہے اور فہم الگ ہے. ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی جا کر بہت اچھے سے تفسیر پڑھنا سیکھ لے, لکھنا جان لے, تجوید کے رولز اس کو بہت اچھے آ جائیں, قرآن وہ بہترین انداز سے پڑھے, گرامر اس کو بہت اچھی آ جائے عربی زبان کی, لیکن اگر اس کے اندر فہم نہیں ہے تو چاہے اس کو ہر پیپر میں 100 میں سے 100 ہی کیوں نہ ملے ہوں, کوئی فائدہ نہیں. تو فہم انسان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے, تقوی انسان کے اندر پیدا ہونا ضروری ہے, اور یہ فہم اسی وقت آ سکتا ہے جب آپ اس کو کریم ٹائم دیں گے. ایسے ہو نہیں سکتا, یعنی فقہ پیدا کرنے کے لیے, سمجھ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ٹائم زیادہ دینا ہوگا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں, جیسے کوئی اگر گارڈننگ کرتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایسا ہوا ہے کہ پتوں کو آپ پانی دے دیں تو وہ درخت اگائے گا, ایسے تو نہیں ہوتا نا. یا پھر اگر آپ کہیں کہ اچھا چلو ایک دفعہ دے دو پانی, اس کے بعد دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایسے بھی نہیں ہو سکتا, تب بھی وہ گارڈن سوکھ جائے گا. ہم سب جانتے ہیں نا کہ جب پودوں کو پانی دیا جاتا ہے تو نیچے جڑ میں دیا جاتا ہے پانی, اور اس کو اتنا زیادہ پانی دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر تک جڑوں تک جذب ہو جائے وہ پانی. تو یہی جو جڑوں تک جذب ہونا ہے یہی دراصل فقہ تفقہ فی الدین ہے کہ دین میں ایسا لیول ایسی سمجھ بوجھ انسان پیدا کر لے, ایسا اس کا لیول ہو جائے کہ وہ سمجھ سکے کہ اس وقت کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری, کن کاموں کی ابھی زیادہ سخت ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر جب مرض ہوتا ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس پہنچنے پر آپ کہتے ہیں اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں, تو کیا ڈاکٹر جاتے سے ہی آپ کو سب سے ہائی لیول کی ہائی پاور کی اینٹی بایوٹک دے دیتا ہے؟ کہ جاتے سے کہ اچھا یہ 1000 mg کی آپ لے لیں, یہی آپ ٹیبلٹ شروع کر دیں, اس سے تو الٹا طبیعت خراب ہو جائے گی. بلکہ ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مرض ابھی تھوڑا سا ہے لہٰذا پہلے 200 پاور کی وہ دے گا آپ کو ٹیبلٹ, اور اگر اس کی بھی ضرورت نہیں تو بس آپ کو کچھ احتیاط بتا دے گا کہ اچھا آپ یہ کر لیں طبیعت اسی سے ٹھیک ہو جائے گی. تو اسی طرح سے تفقہ فی الدین کا مطلب ہے کہ لوگ یعنی ایسی دین میں سمجھ پیدا ہونا کہ عام لوگوں کو جب آپ بتائیں کوئی بات تو ان کے مینٹل لیول کو مد نظر رکھ کر, حالات کیسے ہیں, حالات کیا ہیں, ابھی آپ کون سی بات لوگوں کو بتا سکتے ہیں. ہر ایک کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوگی بلکہ کچھ لوگ, کیونکہ یہاں پر دیکھیں کہ من کل فرقت ان کا لفظ آیا ہے منہم, کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ تھوڑے لوگ نکلتے, ہر ایک نہیں علم حاصل کرے گا. اگر ہر ایک علم حاصل کر کے بیٹھ جائے گا اور ہر کوئی مفتی بن جائے گا تو مجھے بتائیے سوال پوچھنے والے کون رہیں گے پھر. اگر ہر کوئی انجینئر بن جائے تو کارپینٹری کون کرے گا, دوسرے کام کون کرے گا, گھروں کی تعمیر کون کرے گا, مزدور کون بنے گا؟ تو کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اس لیول کا علم حاصل کریں. تو یہاں پر کمپریہنسو علم سمجھیں, مکمل سمجھ. تعلیم ایک الگ چیز ہے اور فقہ تفقہ فی الدین ایک الگ ہے. اب مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے, ہمارے معاشرے کے ایسے طبقات ہیں ہم سب جانتے ہیں, اس کا کسی کو انکار نہیں ہو سکتا, بلکہ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے. اگر آپ ریشو دیکھنا چاہیں, پروپورشن دیکھنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صرف ہمارے ایشیا میں خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی تعداد کئی زیادہ ہے, خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں میجورٹی مسلمانوں کی, یقین جانے میجورٹی, اور یہ غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے. اب ایسے لوگوں کو آپ کہیں کہ تفقہ فی الدین حاصل کرو تو اب آپ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اچھا دین کی سمجھ حاصل کرو, تعلیم لو دین کی, تو وہ کہیں گے کہ اچھا ہمارے پاس تو کاپی پینسل کے لیے پیسے نہیں ہے, ہمارے پاس تو کاپی پینسل نہیں ہے, ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے, تو ہم کاپی پینسل کہاں سے خریدیں گے؟ تو آپ جا کر ان کو تعلیم نہیں دے سکتی. تو اسی لیے تعلیم ایک الگ چیز ہے. اب کچھ لوگ ہیں آپ جاتی ہیں کہیں ان کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا, وہ کچھ دین کا علم نہیں جانتے, آپ کہتی ہیں اچھا چلو میں تمہیں گرامر پڑھاتی ہوں, اسم کیا ہے اور فعل کیا ہے, وہ ایک دوسرے کا دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے چہرہ کہ بھلا یہ بتائیے بھلا یہ کیا بات کر رہی ہیں. آپ کہتی ہیں کہ اچھا چلو پڑھو, یہ رخاوا کرو, شدہ کرو, جہر کرو, صفات کیا کیا ہیں الفاظ کی, اخفا کہاں ہوگا, ادغام کہاں ہوگا, یہ اقلاب کہاں ہوگا. اب جب آپ ایسی زبان استعمال کرتی ہیں تو وہ لوگ کہیں گے پتہ نہیں کون سی زبان استعمال کر رہی ہیں, ہے کہ نہیں؟ ان کو پتا ہوگا بھلا رخاوا اور شدہ کا, جب آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں دین کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے دین کے علم کا. تو آپ کو ان کی سمجھ, ان کے لیول, ان کے زبان کے طریقے سے, یعنی جو زبان وہ جانتے ہیں, جو زبان وہ سمجھ سکتے ہیں, جو ان کا سمجھ کا لیول ہے, اس حساب سے آپ کو درس و تدریس کا کام انجام دینا ہوگا. تو یہی تفقہ فی الدین ہے کہ آپ سامنے والے کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے, اس کے لیول کا, اس کے ذہنی لیول کا خیال کرتے ہوئے آپ ان کو دین کی تعلیم یا تدریس کریں گے. تو بعض جگہ آپ کو درس و تدریس سے کام لینا پڑے گا, آپ جاتے سے تعلیم نہیں دے سکتے. تعلیم تو آپ پڑھے لکھے طبقے میں دیں گے نا, ہے نا, جن کو پڑھنا لکھنا آتا ہے, جو کاپی اور پینسل استعمال کرنا جانتے ہیں. آپ ان پڑھ لوگوں میں اور جو الٹریٹ طبقات ہیں اس میں جا کر تو آپ تعلیم نہیں دے سکتے. تو درس و تدریس آپ ہر جگہ کر سکتے ہیں, اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی جو میجورٹی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے مخاطب تھے تو عرب کی میجورٹی کا یہی حال تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ میجورٹی نے اسلام قبول کیا نہیں کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ لکھنا پڑھنا پہلے آنا ضروری نہیں, آپ پہلے اس لیول پر جا کر کام کریے جیسے لوگوں کی ضروریات ہیں, جیسے ان کو ضرورت ہے, جس حد تک وہ سیکھ سکتے ہیں. اور دین کا بنیادی علم تو ہر ایک کو آنا ضروری ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کام کرنے والی ہوں, میں تو گھروں میں لوگوں کی خدمت کرتی ہوں, اس لیے میں اس سے بری ہوں. نہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تجوید, گرامر, تفسیر کوئی پڑھ لے, لیکن ضروری نہیں کہ وہ متقی بھی ہو. تو سمجھ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ دین ایبزارب ہو جائے, سمجھ آ جائے. کوئی ضروری نہیں کہ کاغذ کا لکھا ہوا دلوں پر بھی لکھا جائے. تو جب تک ہمارا شعور قرآن کے رنگ میں رچ بس نہ جائے, قرآن ہمارے دل کے اندر قالب میں ڈھل نہ جائے, ہمیں دیکھ کر لوگ کہنا دیں کہ ہاں یہ ہیں اللہ والے, تب تک سمجھے وہ دین میں تفقہ حاصل ہی نہیں ہوا. بھلے ہی آپ نے تفسیر کی بہت ساری کلاسز اٹینڈ کر لی ہوں یا بہت ساری تفاسیر پڑھ لی ہو, لیکن کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ قرآن ہمارے دلوں میں نہیں اترتا. تو تفقہ کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوالٹی ٹائم, زیادہ وقت اس میں لگایا جائے. ایک یا آدھے گھنٹے میں یہ نہیں سیکھا جا سکتا, یا ایک یا آدھے گھنٹے میں تفقہ فی الدین نہیں حاصل ہو سکتا. اس کے لیے وقت لگانا پڑے گا, زیادہ وقت. تو یہ ضروری ہے. اب اگر ہم میں سے کوئی یہ کام کرنا چاہے تو اس میں اس کو کوانٹیٹی سے زیادہ وقت کا خیال رکھنا ہوگا کہ کتنا وقت وہ لگا سکتا ہے اس میں. پھر جب آپ آگے سکھانے کے لیے جائیں گے اور یہ تفقہ فی الدین دوسروں میں آپ دینا, دوسروں کو آپ دینا چاہیں گے, دوسروں میں اتارنا چاہیں گے, تو اس کے لیے بھی آپ کو پھر اپنی پوری زندگی لگا دینی پڑے گی. یعنی ٹائم کنزیومنگ ایفرٹ ہے یہ, اس کے لیے وقت لگتا ہے. یہ پل بھر میں نہیں آ جاتا کہ چلو میں جا کر ان کو فوراً سکھا کر آ جاؤں, ایسے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مسلسل محنت کرنی ہے. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم و تربیت کا انتظام کیا, تو جو مدینہ میں صاحب ایمان لوگ تھے وہ تو الحمدللہ ان کی تربیت بہت بہترین ہو گئی تھی, لیکن غزوہ تبوک سے واپسی پر جب یہ انتظام کیا گیا تعلیم اور تربیت کا, تو ابھی وہ لیول نہیں پیدا ہوا تھا ان کے اندر, ٹائم لگا. اسی لیے اللہ کے رسول کی وفات کے فوراً بعد ان لوگوں نے, جو مانے ہی نہیں زکات کا فتنہ تھا, فتنہ ارتداد ہوا, لوگ دین سے پھر گئے, لیکن تھوڑے ہی دن میں اس پر قابو پا لیا گیا. آگے جب خلفائے راشدین تھے ان لوگوں نے دینی تربیت کے مراکز قائم کیے, دینی تعلیم کا انتظام کیا, تربیت کا انتظام کیا, تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے ہی دن کے بعد یہ فتنہ ختم ہو گیا. بس وہ اسی وقت وہ فتنہ اٹھا تھا جب یہ تعلیم کو عام کر دیا گیا, دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر دی گئی. تو ارتداد کے کوئی ایسے بڑے واقعات ہم کو نہیں ملتے ہیں پھر بعد میں. تو یہ کام آپ کو مسلسل مسلسل کرتے رہنا ہے. اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہر 20 گھر میں سے ایک گھر کو مدرسہ بنا دیا گیا تھا. ایک ہوتا ہے علمی جہاد اور ایک ہوتا ہے عملی جہاد, میدان جنگ میں جہاد ہوتا ہے. تو اب ہم تفقہ کے بھی اس کے ہم دو حصے کرتے ہیں. پہلا حصہ تو وہ ہے کہ دین کی اتنی سمجھ بوجھ جو کہ فرض عین ہے, وہ سارے کام جو ساتھ چلتے ہیں, جس ہمارا نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, مرنا جینا, شادی بیاہ, جو روز مرہ کی زندگی میں ہم کو ضرورت پیش آتی ہے جس کی. اب یہ چاہے کوئی مسلمان ہو, مرد عورت ہو, بچہ ہو, سب کے لیے ضروری ہے اتنا علم جتنا میری زندگی گزارنے کے لیے, ذاتی زندگی کے لیے ضروری ہے. اب اتنا علم تو ہر ایک کو ہر حال میں آنا ہی چاہیے, ہر حال میں ضروری ہے. کوئی ایک کتنا بھی غریب گھر کا شخص ہو, کتنی بھی غریب گھر کی خاتون ہو, کتنی بھی غریب گھر کی لڑکی ہو, اس کو طہارت کے مسائل تو معلوم ہونے ہی چاہیے. نماز پڑھنے کا طریقہ تو اس کو آنا ہی چاہیے. روزے رکھنے کے بارے میں روزے کے مسائل بھی اس کو معلوم ہونے چاہیے. تو چاہے کوئی ایک امیر ہو یا غریب ہو, اتنا بیسک علم تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن آپ دیکھیں, ہائے افسوس کہنا پڑتا ہے کہ آج یہ بیسک علم آج ہمارے یہاں پر عام طبقوں میں بھی نہیں ہے. غریب طبقوں کی تو دور کی بات ہے, جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے پاس بھی یہ بیسک علم آج ہمارے پاس نہیں, جو دین کا علم ہے, جو روز مرہ میں جس کی ضرورت پیش آتی ہے. ہاں, اب اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اس کو تھوڑا اور آگے بڑھنا پڑے گا. جب تک وہ اللہ کے رسول کی بتائی گئی تعلیمات, جو کتاب البیوع کے نام سے بخاری میں ہے یا مسلم میں ہے, تو اب کوئی شخص تجارت کرتا ہے تو اس کو مزید اور اصول کیا ہے تجارت کے وہ معلوم کرنے پڑیں گے. اس کے لیے اب فرض ہو جائے گا کہ اب میں تجارت کر رہا ہوں تو میں جان لوں کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا میرے لیے جائز ہے اور کیا ناجائز ہے, تجارت میں میں کیا کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا. اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ سود مجھ پر حرام ہے. تو اب یہ تجارت کرنے والے کو کچھ اور زیادہ علم حاصل کرنا پڑے گا. اسی طرح سے کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے, کوئی فیلڈ اپنانا چاہتا ہے, اب اس کے سمجھے بیسک تعلیم ختم ہو گئی, اب اس کو کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں جانا ہے. اب ایسے طالب علم کو ضروری ہے کہ وہ جان لے کہ کون سا علم میرے لیے صحیح ہو سکتا ہے, بحیثیت مسلمان میں کون سی فیلڈ میں داخلہ لے سکتا ہوں. ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نجوم ستاروں کا علم حاصل نہیں کر سکتا جس سے مستقبل کے حال معلوم ہوں, یا پھر اس طرح کی کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے, جو پامسٹ وغیرہ ہوتے ہیں بھوش کا حال بتانے والے. یا ایک مسلمان ہے وہ جا کر آرٹ کی تعلیم میں مجسمہ سازی نہیں سیکھ سکتا کہ اچھا مجھے تو آرٹ کی تعلیم لینا ہے لہٰذا میں مجسمہ سازی کروں. نہیں, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے. کوئی جا کر ڈانس میں حصہ نہیں لے سکتا کہ چلو میں آرٹس کی فیلڈ میں ڈانس میں حصہ لے رہا ہوں, اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام میں جائز نہیں. تو جو جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں وہاں پر پھر اس کو اس حساب سے اتنا مزید علم حاصل کرنا پڑے گا. ایک شخص شادی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہے, اس کو معلوم کرنا پڑے گا کہ شادی کرنے کے لیے کیا صحیح چیزیں ہیں کیا غلط ہیں, میرا دین میرا اسلام مجھے کیا پرمیشن دیتا ہے اور کن باتوں سے روکتا ہے. تو اس کو یہ سارے احکامات معلوم ہونے چاہیے. پاکی اور ناپاکی کے احکام تو یہ تو فرض عین ہے, یہ تو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. لیکن اب اگر جو آگے بڑھ کر اسے تجارت کے معاملات ہے, یہ فرض عین نہیں ہے. جو تجارت کرے گا اس کے لیے فرض عین ہو جائیں گے. تو یہ چیز ضروری ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا کہ آج نہ انہوں نے نہ آج وہ میدان میں جہاد کرتے ہیں اور نہ ہی علمی جہاد کرتے ہیں. ان دونوں چیزیں انہوں نے چھوڑ دی ہیں. تو یہ ایک فیلڈ ہو گئی سمجھے, یعنی فقہ میں یہ ایک فیلڈ ہو گئی کہ آپ کو اتنا علم تو سیکھنا پڑے گا اور پھر جتنی ضرورت ہے اس وقت اتنی ہی لیول کا علم آپ کو سیکھنا پڑے گا, اور پھر جو کچھ سیکھا ہے اس کو آگے بھی بڑھانا ہے آپ کو, اس کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سیکھ کر آگے بڑھایا جائے. تو فقہ میں ایک حصہ تو یہ ہو گیا جو ضروری ہے. اب دوسرا حصہ جو ہے فقہ کا, جو ہم نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا, تو دوسرے حصے میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ علم ایسے ہیں جس کی ہر ایک کو ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے بہت محنت درکار ہوتی ہے, لوگ ساری ساری زندگی اپنی کھپا دیتے ہیں اس کے لیے. ایک اسپیشلسٹ کی طرح, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے عام ڈاکٹر ایم بی بی ایس اور ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ جس کو کہتے ہیں, پیڈیٹرک ہے, گائناکولوجسٹ ہے, ڈرمیٹولوجسٹ ہے, الگ الگ اتنی فیلڈ ہو گئی. آپ تو صرف ایک ناک کے تعلق سے بھی کہ ایک ناک کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں آپ, یا آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیں تو سامنے والی آنکھ کی پتلی کا ایک ڈاکٹر الگ ہے اور آنکھ کے پیچھے حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ڈاکٹر الگ ہے. تو اسی طرح سے دین کے معاملے میں بھی جو ایک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, جو اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیتے ہیں کہ جب معاشرے میں کسی کو ضرورت پڑے تو کوئی عالم ایسا ہو, کوئی مفتی ایسا ہو, کوئی فقیہ ایسا ہو موجود کہ جب کسی کو ضرورت پڑے, کوئی سوال اس کو درپیش ہو تو کوئی اس کو جواب دے سکے, تو ایسا علم یہ فرض کفایہ ہے. اگر معاشرے کے چند لوگ بھی ایسا علم حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. مثال کے طور پر علم حدیث ہے, جیسے بہت ہی وقت طلب علم ہے, تو سب کو ضرورت نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کہ حدیث کی پوری ڈیٹیل میں جانا کہ کون سی حدیث اس کی سند کہاں جا کر ملتی ہے, ضعیف ہے یا کیا ہے صحیح ہے, اسماء و رجال کی کتابوں کو کھنگالے جا کر کہ اچھا کون سا جو حدیث کا راوی ہے وہ ثقہ راوی تھا یا جھوٹ بولتا تھا یا کیا کرتا تھا, محدثین کون تھے, ان کی عمروں کے بارے میں ان کی ڈیٹ آف ڈیتھ یاد رکھنا, تو یہ ہر ایک نہیں حاصل کر سکتا. یہ کیا ہوگا, یہ چند لوگ بھی اگر حاصل کر لیں معاشرے میں تو کافی ہوگا. پھر فقہ کی ضرورت, انہیں مسئلے پیش آتے ہیں, جیسے وراثت کا علم ہے, مسئلے طلاق ہے, طلاق کے مسائل ہیں. اب اس کی بھی جو ڈیپتھ میں یا ڈیٹیل میں جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں, ہر ایک مفتی نہیں بن سکتا, ہر ایک طلاق کے مسائل نہیں بتا سکتا, ہر کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا, ہر کوئی فقیہ نہیں بن سکتا. تو یہ بھی اگر چند لوگ حاصل کرتے ہیں معاشرے میں تو یہ بھی سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. تو ایک بات معلوم ہوئی کہ دین کا ایک بنیادی علم ہے جو ہر ایک کو آنا چاہیے, چاہے وہ گھر میں کام کرنے والی ہو یا کوئی ہمارے ملک کے پریسیڈنٹ ہو, چاہے اگر وہ مسلمان ہیں. اور دوسرا پھر جو اسپیشل علم ہوگا وہ چند لوگ بھی حاصل کر لیں تو وہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کا حفظ کرنا یہ بھی سب کے لیے ضروری نہیں، چند لوگ بھی حفظ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. اور بھی مختلف فیلڈ ہیں، یا قرآن کا لکھنا، یا تفسیر، یا قرآن کی تعلیم دینا، ہر ایک پر فرض نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جس کو آتا ہو وہ ضرور آگے بڑھائے، آگے بیان کرے اور لوگوں کو سمجھائے، لیکن ہر ایک نہیں کر سکتا، اور نہ ہر ایک کے کرنے کی بات ہے نہ بس کی بات ہے. تو ترغیب دی گئی ہے، ابھارا گیا ہے کہ علم کی راہ میں نکلو. ہم کئی احادیث دیکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، کن کے لیے؟ جو اللہ کے دین کی طلب کے لیے نکلتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی طلب کے لیے نکلتا ہے نافع علم کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. تو علم کون سا ہو؟ نافع علم ہو. علم تو دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ایسا نفع بخش علم جو انسان کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے، دونوں میں اس کو کامیابی عطا کرے. اسی لیے جو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ایسا علم دے جو نفع بخش ہو، جو نفع مند ہو، جس سے میری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. اسی بنا پر ایسے تعلیمی مراکز ہر جگہ قائم ہونے چاہیے جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی ہو، جہاں دیہاتوں سے، باہر سے، دوسری طرف سے لوگ آئیں، دین کا علم حاصل کریں، فقہ اپنے اندر پیدا کریں، سمجھ بوجھ پیدا کریں، اور واپس جا کر اپنے لوگوں کو بتائیں. اسی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر 20 گھر میں ایک گھر مدرسہ بنا دیا گیا تھا. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بڑے لیول پر کام کریں، بڑے بڑے مدرسے بنائیں، بڑے بڑی چیزیں تعمیر کریں، تو نہیں، آپ چھوٹے پیمانے پر شروع کر دیجئے. ہر تھوڑے تھوڑے گھروں کے بعد ہمارے یہاں ضرور یہ ہونا چاہیے کہ دین کی تعلیم کا انتظام ہو. چاہے دو لوگ ہی کیوں نہ آتے ہوں، دو لوگوں کو میں پڑھانا شروع کر دوں. مجھے تھوڑا بہت اگر آتا ہے تو جو بیسک، جو روز، جو فرض ہے ہمارے لیے، جو دین کا علم، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کے مسائل ہیں، روزوں کے مسائل ہیں، قرآن پڑھنے آنا ہے کہ مجھے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ قرآن آ جائے. ٹھیک ہے، میں بہت اچھی قاری نہیں بھی ہو سکتی ہوں، میرے ہر الفاظ بہت اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم میں صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا تو سیکھوں کہ میں اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکوں، اس کے زیر زبر میں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، تو یہ ضروری ہے. تو اگر مجھے آتا ہے تو میں ضرور سکھا دوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں اس علم کا شوق اتنا پیدا ہو گیا تھا یہ آیت کو لے کر، یا اسی طرح کی آیات کو اور احادیث کو لے کر، کہ جگہ جگہ دین کی مجلسیں قائم ہوتی تھیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ مفسر قرآن تھے، دین میں سمجھ رکھتے تھے، سمجھ بوجھ رکھتے تھے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ بھیجا، کوفہ اور بصرہ کی جانب روانہ کیا، اور وہاں کے لوگوں کو خاص طور سے لیٹر میں لکھ کر بھیجا کہ مجھے عبداللہ بن مسعود کی سخت ضرورت تھی مدینہ میں، لیکن میں نے تم کو اپنی ذات پر ترجیح دی تاکہ تم عبداللہ بن مسعود سے علم سیکھ سکو، تو تم ان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے علم کو بہت پھیلایا ماشاءاللہ. صرف عبداللہ بن مسعود ہی کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہا جو اس تفقہ فی الدین میں آگے تھے. اور ایسے لوگوں کی ہر دور میں ضرورت ہے. امام ابن تیمیہ، امام ابن الجوزی، امام غزالی، بہت، کتنے نام آپ دیکھ لیں، کتنے نام آپ کو ملیں گے. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے ہیروں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین عطا کیا تھا، ماشاءاللہ، گہری سمجھ بوجھ رکھنے والے دین میں. کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو حدیث کا مدرسہ قائم کیا گیا، پہلے ایسی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، مسجدوں میں ہوا کرتی تھیں، لیکن باقاعدہ جو مدرسہ قائم کیا نور الدین زنگی نے قائم کیا، مدرسہ نوریہ کے نام سے. اور وہاں پر بعد میں امام غزالی بھی ایک بطور محدث اور ٹیچر کے طور پر کام کیا کرتے تھے. اس کے بعد یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنا لوگوں کے دلوں میں شوق اور تڑپ پیدا ہو گئی دین کے علم کے تعلق سے، حدیثوں کے تعلق سے. صلاح الدین ایوبی کی بہن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جو وراثت سے ان کا حق ملا تھا، حق وراثت، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وراثت کا پورا مال مدرسے کی تعمیر میں لگا دیا اور ایک بہت ہی بہترین مدرسہ قائم کیا جہاں پر دین کی تعلیم دی جاتی تھی. تو خواتین بھی ایسی تھیں ماشاءاللہ کہ وہ پیچھے نہیں رہتی تھیں کوئی بھی نیک کام کے اجر میں، اجر کمانے میں. صدقہ جاریہ بنا نہیں بنا ان کے لیے، بتائیے مجھے. اسی طرح سے دمشق کے بارے میں آتا ہے، دمشق اور جو آس پاس کا علاقہ تھا اس وقت جو مسلمانوں کے اختیار میں تھا وہ علاقہ، تو کہا جاتا ہے کہ چند ہی دنوں میں اتنے مدرسوں کا قیام وہاں پر ہو گیا تھا اور اتنے لوگوں نے وہاں پر لائبریریز قائم کر لی تھی، ایسی بڑی بڑی کتابوں کی لائبریریز ہوا کرتی تھی جبکہ کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھی، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، خطاطی کی جاتی تھی، تو اتنی لائبریریز تھی اور اتنے مدرسے تھے کہ اگر کوئی طالب علم آتا کہیں باہر سے اور اگر وہ لائبریریز یا مدرسوں کو وزٹ کرنا چاہتا تو اگر وہ ایک سال بھی وہاں رہتا تو ایک سال کے اندر بھی وہ لائبریریز یا مدرسے وہ پورے وزٹ نہیں کر پاتا تھا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں، تو کتنے مدرسے ہوں گے آپ بتائیے، تو کیسا علم کا شوق پیدا ہو گیا تھا نا، کیسے علم دوست تھے وہ لوگ، اور وہی زمانہ مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ ہے۔ انہوں نے صرف دین کا علم ہی نہیں سیکھا، اور دین کا اور دنیا کا علم تو یہ ڈیفرنشیٹ کرنے والے ہم لوگ ہیں، ہم جیسے نادان اور ناسمجھ لوگ۔ علم تو سارا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے، ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علم آدم الاسماء کلہا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیے، تمام علوم تو خود اللہ تعالیٰ نے سکھائے تھے۔ تو آپ علم کوئی بھی حاصل کریں، اگر وہ علم آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کرواتا ہے، تو وہ علم نافع ہے۔ آپ سائنس کا علم حاصل کر رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ستاروں کو، سیاروں کو، اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی بڑھتی چلی جاتی کہ سبحان اللہ، میرا رب کیسا ہے جس نے ایسی گیلیکسیز، ایسے ستارے، سیارے پیدا کیے، اور میں اس رب کا بندہ ہوں، اور مجھے اس رب کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا ہے، تو میرے دل کے اندر اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس جاگزی ہو جائے، بڑھ جائے اس کی کبریائی کا احساس۔ تو یہ علم آپ کو اللہ سے دور نہیں کر رہا۔ علم مسلمانوں نے جب یہ دین کو اپنایا، مسلمانوں نے جب ان کے اندر علمی شوق پیدا ہوا، تو آپ دیکھیں کہ یعنی وہ بہت اونچائی تک پہنچ گئے، کامیابیاں ان کے قدم چومنے لگیں، علاقے پر علاقے فتح کرتے گئے، اور دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی، یعنی دین کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے اور دین کی تڑپ، دین میں تفقہ حاصل کرنے کی وجہ سے ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے، تو دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ اور آج ہم بھاگتے ہیں تو اسی دین کے علم کی وجہ سے بھاگتے ہیں، ہم سب کچھ کر لیں گے، ہم اگر کہیں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا مہندی کی کلاس کھلی ہے، ہم وہ مہندی کی کلاس بھی جوائن کر لیں گے، ہم کو کہیں پتہ چلتا ہے کوکنگ کلاس کھلی ہے، ہم کوکنگ کی کلاس بھی جوائن کر لیں گے۔ کمپیوٹر کلاسز آج کل جگہ جگہ کھل رہی ہیں، ہمارے یہاں کی لڑکیاں بھی جا کر سیکھ رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ سیکھے، لیکن اگر نہیں حاصل کرتے تو ہم دین کا علم نہیں حاصل کرتے، جو بیسک ضروریات زندگی میں سے ہمارے لیے، جس کے بغیر ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں، اگر ہم کو طہارت کے مسائل نہیں معلوم تو۔ ہم نہیں جانتے کہ نماز کے لیے ہمارا ستر کیا ہونا چاہیے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، آدھی آستین کے ہمارے لباس ہیں، دوپٹے ہمارے ڈھل کے جاتے ہیں، اتنے چکنے دوپٹے ہم پہنتے ہیں، ہماری شلواریں اتنی اونچی ہیں کہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہمارے ٹخنے کھل جاتے ہیں، جبکہ ہم کو معلوم ہی نہیں یہ بات کہ ہماری تو نماز ہی قبول نہیں ہو رہی ہے، ستر ہی نہیں جب کمپلیٹ ہو رہا، ہمارا ستر نہیں ڈھک رہا ہے تو نماز کیسے ہوگی۔ ایون امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ پیچھے کی جو ایڑیاں ہیں وہ بالکل پوری طرح کور ہونی چاہیے جب نماز ہوگی، تو ہم کو تو یہ مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے، ہم پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا ہم تو صرف حنفی مسلک کو فالو کرتے ہیں، تو پھر آپ معلوم تو کریں کہ کیا بات بتائی گئی، انہوں نے بھی کیا بات بتائی ہم کو، تو کیا ہوگا آخر ہمارا۔ اور یہ آیتیں پڑھ کر بھی اگر ہم نہ جاگے تو بس اب اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، واقعی میں اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے۔ تو سورۃ توبہ پڑھ کر مجھے امید ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو گیا ہوگا کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں، کیا کام انجام دینے ہیں، اور کون سے کام اہم ہیں جو پرائیورٹیز پر رکھ کر کیے جائیں گے، جن کو پہلے انجام دینے کی ہم کوشش کریں گے، اور کون سے کام کو ہم پیچھے چھوڑ سکتے ہیں۔ اور بار بار اس میں دراصل نا ایمان کا امتحان لیا گیا ہے، تو منافقوں کے درمیان ایمان والوں کا امتحان جب لیا گیا تو وہ اس میں پورے اترے، اور اگر کوئی سستی اور کاہلی کے بنا پر پیچھے رہ گئے تھے تو انہوں نے بھی توبہ کر لی، اور ایسی سچی توبہ کی اور سچ بول کر دکھایا جس کا اللہ تعالی نے قرآن میں ذکر کیا۔ تو یہاں پر تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بعض دوسرے مفسرین کی آراء کیا ہیں اس آیت کے بارے میں۔ تو بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق بھی حکم جہاد سے ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ کچھ لوگ پہلے پیچھے جہاد میں رہ گئے تھے تو ان سے کہا گیا کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر کوئی نکلتا، کیونکہ اس آیت کے نزول کے بعد یا پیچھے منافقین کے ذکر کے بعد ہر طرف سے لوگ جہاد میں شریک ہونا چاہتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ ہر ایک کا نکلنا ضروری نہیں، کچھ لوگ جہاد کے لیے نکلیں اور کچھ لوگ اپنی بستیوں ہی میں رکے رہیں، پھر جب واپس مجاہدین آئیں تو ان کو دین کا فہم ان کے اندر پیدا کریں، ان کو سکھائیں دین کی باتیں تاکہ وہ دین کے فہم سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے بلکہ اس میں علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان کیا گیا ہے اور اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہاں وضاحت کی گئی ہے کہ ہر بڑی جماعت میں سے یا قبیلے میں سے کچھ لوگ ضرور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے مرکز جائیں، یعنی اس وقت تو مرکز مدینہ تھا اور آج کے دور میں کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پر دین کا علم سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے ایسے مدارس، ایسے مراکز قائم کیے جائیں تاکہ لوگ وہاں جا کر دین کا علم حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم میں واعظ اور نصیحت کریں۔ دین میں تفقہ حاصل کرنے کا مطلب دراصل احکام الہی یا پھر جو حلال اور حرام ہے یا جس سے منع کیا گیا ہے اور جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ علم ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر سکیں، خود بھی اس پر عمل پیرا رہیں اور اپنی قوم کو بھی اس کی تعلیم دیں۔ اب یہ بھی بات ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ فقہ کا مطلب جو کہا گیا ہمارے یہاں پر، جو سمجھ لیا گیا، جس کی وجہ سے دین کی روح ہی کو ختم کر دیا گیا، یعنی اتنا زیادہ فقہ کو قانونی طور پر یا قانونی اصطلاح کے طور پر نافذ کر دیا گیا کہ لوگ اس سے ڈرنے لگے اور چڑھنے لگے، اور پھر لوگ کہنے لگے کہ اچھا فقہ کا مطلب ہے کہ ایک گروہ کچھ اور کہتا ہے، دوسرا گروہ کچھ اور کہتا ہے، ایک مسلک کچھ اور کہتا ہے، دوسرا مسلک کچھ اور کہتا ہے، لہٰذا ہم چاروں مسلک سے بری ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم آزاد ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فقہ تو بہت ہی آسان چیز ہے اور یہ فہم دین کا نام ہے، فقہ۔ وہ فقہ نہیں کہ بس اب یہ آپ کو پتہ چل گیا تو آپ کو یہی کرنا ہے یا وہی کرنا ہے، بلکہ یہاں پر تفقہ فی الدین کا مطلب دین میں وہ گہری سمجھ بوجھ پیدا کرنا تاکہ آپ حالات کے حساب سے کام کر سکیں اور فیصلہ کر سکیں۔ تو وہ روح کو ختم کرنا مراد نہیں ہے جس کی بنا پر فقہ کو ایک بہت ہی مشکل سبجیکٹ بنا دیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی میں ایک ایسی بے جان ظاہرداری اور دینداری کی ایسی وہ پیدا ہو گئی جس کی وجہ سے وہ الٹا دین سے دور ہو گئے۔ تو یہ غلط فہمی کو ہم کو نکالنا ہے لوگوں کے ذہن سے کہ یہ وہ فقہ نہیں بلکہ دین کے اندر سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ تو یہ حکومت، اگر مسلمان حکومت ہے تو مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا صرف یہی کام نہیں کہ وہ علاقوں پر علاقے فتح کرے، بلکہ مسلمان حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو کہ لا علم لوگ ہیں، ایسے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، تو ان کے اندر تعلیم اور تربیت کے لیے کچھ ایسا انتظام کرے یا اس کا شعور پیدا کرے جس کی وجہ سے ان کی بہتر تربیت ہو سکے، ان کے اندر دینی شعور پیدا ہو، سمجھ بوجھ پیدا ہو۔ اور یہ ہر قوم اور ہر بستی میں ہونا چاہیے، یا ہر قوم اور بستی سے کچھ لوگ آئیں بڑے شہروں میں، سیکھ کر دین کا علم سیکھ کر واپس جائیں اور اچھے لوگوں کی صحبت سے فیض حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی بستی اور قوم کے لوگوں کو اس کی تعلیم دیں تاکہ ان کی بھی جہالت پھر دور ہو سکے۔ اور دراصل یہ اسلامی زندگی کا صحیح شعور پیدا کرنا ہے انسان کے اندر تاکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اسلام کے سانچے میں ڈھال لے، اور حقیقی علم وہی علم ہے جو انسان کو جنت میں جانے کی ترغیب دے اور جہنم سے بچا لے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر اکسائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے رکھے، اللہ کے رسول کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا خیال تک اس کے دل میں نہ آئے۔ یہی حقیقی علم ہے، ورنہ دنیا میں تو بہت سارے علوم ہیں لیکن وہ علوم جو انسان کو اللہ کا فرما بردار نہ بنا سکے وہ علم کوئی فائدے کا علم نہیں۔ تو لہٰذا اسی کی طرف بات کی گئی ہے، ہم کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم کو ضرور ایسا علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر کفار سے مراد دراصل اس کے دو معنی لیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو وہ جو کہ ہم جانتے ہیں نان بلیورز، یعنی جو اسلام کا انکار کرنے والے ہیں، تو کہا گیا کہ ان سے جنگ کرو۔ تو ایک رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہ مسلمان ملک کی سرحدوں سے ملا ہوا ملک جہاں پر دین اسلام کی پہلے دعوت دی جائے گی، اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ان سے جنگ کی جائے گی، جو اسلامی سلطنت سے ملا ہوا ملک ہو۔ دوسرے معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ یہاں پر کفار سے مراد دراصل منافقین ہیں، تو ان منافقین سے اب سختی کی جائے گی۔ پیچھے کی اور آگے کی آیات سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر منافقین مراد ہیں، تو ان کو اب ڈھیل نہیں دی جائے گی بلکہ ان سے سختی کی جائے گی۔ تو کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں اور ان سے جنگ کرو۔ تو جہاں پر علمی جہاد کی ضرورت ہے، وہیں پر میدان جنگ میں بھی جہاد کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان یہ دونوں فیلڈ میں کمزور ہو گئے، تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہر ایک طرف سے مارے جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پیچھے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ جب تم لوگ کھیتی باڑی میں اور بے اینہ میں لگ جاؤ گے، یہ کھیتی باڑی پر تمہارا دھیان زیادہ ہوگا، یا گایوں کی دموں کے پیچھے تم پڑے رہو گے، تو پھر ایسے حالات تم پر مسلط ہو جائے گے اور اسی وقت تم ان حالات سے نکل سکو گے جب تم دین کی طرف واپس پلٹو گے۔ تو آج مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا کہ وہ دنیا میں بزی ہو گئے ہیں، ان کو نہ علمی جہاد سے دلچسپی ہے نہ میدان جنگ میں جہاد سے دلچسپی ہے۔ اور ایک دفعہ تو ہماری شان کیا ہوتی تھی اس زمانے میں کہ مسلمان علم میں بھی آگے تھے، ماشاءاللہ بہادری میں بھی آگے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے پوچھا تھا اپنے سفیر سے یا اپنے وزیر سے کہ کیا بات ہے کہ مسلمان فتح پر فتح حاصل کر رہے ہیں، تو وزیر نے جواب دیا تھا کہ یہ لوگ موت سے نہیں ڈرتے۔ اور آج کیا حال ہو گیا مسلمانوں کا؟ اب تو تھوڑی سی آواز سے بھی مجھے لگتا ہے مسلمان ڈر جاتے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر وہ روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے سب سے قریب تر ہیں، تو اس میں دونوں معنی لیے گئے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی جو سرحدیں لگی ہوئی ہوں مسلمان ملک سے، اس کو پہلے دعوت کی دین کی دعوت پیش کی جائے گی، اگر نہیں مانتے ہیں تو پھر جنگ کی جائے گی، اور اگر وہ خود بخود ہی جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر جنگ نہیں کی جائے گی بلکہ جزیہ لیا جائے گا ان سے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہاں پر کفار سے مراد دراصل منافقین ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور اس سے وہ خوش ہیں، دلشاد ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں؟ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتین ثم لا یتوبون ولہم یذکرون۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ یعنی جب بھی سورتیں نازل ہوتی تھی، ہم سب جانتے ہیں کہ سورتوں میں جو ذکر آ رہا ہے اس میں منافقین کا ذکر اکثر رہتا ہے، اور مدنی سورتوں میں تو اکثر ذکر ہے، تو مسلمانوں کو تو ہر نئی سورت نازل ہونے پر خوشی ہوتی تھی، وہ جاننا چاہتے تھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا نازل کیا ہے۔ لیکن منافقین الٹا طنز کیا کرتے تھے اور مسلمانوں سے پوچھتے کہ اچھا یہ آیت سے کیا تم کو فائدہ ہوا یا یہ سورت سے کیا فائدہ ہوا؟ تو یہاں پر دونوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو پڑھ کر یا آیتوں کے نزول سے خوش ہوتا ہے، لیکن منافق اس کا دل ڈولتا رہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اچھا اس میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، یا اس کے نفاق میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے ہی تو ان کے دلوں میں نفاق کی گندگی موجود ہے، لیکن سورتوں کے نزول کے بعد یہ اور مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ تو جو جس راہ پر چلنا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ میں آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ لوگ چاہتے تو توبہ کر کے نفاق کو اپنے اندر سے ختم کر سکتے تھے اور سچے مسلمان بن سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے نفاق ہی پر رہنا پسند کیا، اسی گندگی کے ڈھیر میں پڑے رہے، لہٰذا ان کے اسی گندگی میں رجس میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ان کو موت آ گئی۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے رحمت کی صورت میں۔ اب جو اچھی اور عمدہ زمین ہوتی ہے تو وہ تو اس بارش سے لہلہا اٹھتی ہے اور خوب پیداوار گھنی لاتی ہے، لیکن جو گندی یا بنجر زمین ہوتی ہے وہاں تو پہلے سے ہی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، اور اگر ہوگا بھی، اگر کوئی چیز پیدا ہوگی بھی تو وہ صرف جھاڑ جھنکاری ہوگی، یعنی جنگلی پودے ہوں گے۔ تو کوئی سال ایسا نہیں گزرتا جس میں سال میں ایک یا دو دفعہ ان کی رسوائی ہوتی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ توبہ نہیں کرتے، ان کی سازشیں پکڑی جاتی ہیں، ان کی پول کھلتی ہے، کبھی ان کا راز فاش ہو جاتا ہے، کبھی کوئی جنگ پیش آ جاتی ہے جو ان کے ایمان کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے، لیکن یہ لوگ خود ہی اس سے یا تو باز رہتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں، یا خود ہی ان کا راز فاش ہو جاتا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھی راہ پر آ جاتے یا توبہ کر لیتے، لیکن مزید وہ اپنے مکر و فریب میں اور آگے بڑھتے چلے گئے، جھوٹ پر جھوٹ بولتے رہے اور جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے مزید جھوٹ بولتے رہے۔ تو اسی لیے ان کے دل میں نجاست ہر آن اضافہ ہی کیے دے رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے مسجد نبوی میں، یا تو خطبے کی صورت میں ان کو سورت سنا دیا کرتے تھے، یا پھر ان کو اس کی تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے۔ تو اب منافقوں کی بھی مجبوری تھی، ان کو ایسے اعلانات کے وقت آنا ہی پڑتا تھا۔ ہم جانتے رہے کہ جس کو کچھ کرنا نہیں ہے، جیسے نماز کے لیے بھی یہ لوگ آتے تھے تو دل میں تنگی لیے ہوئے آتے تھے، کسل مندی کے ساتھ آتے تھے، سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے تھے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بلا کر آیت سناتے صحابہ کو، تو ان کا جو انداز ہوتا تھا وہ دیکھنے کے قابل ہے، جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَزَلَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا ہے، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ اب پھر اور ایک ان کی حالت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی مجلسوں میں ان کا حال کیا ہوتا تھا، اور ہم سب کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی دینی محفل یا مجلس ہو یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہم جڑے ہوں، تو ایسے آپس میں آنکھوں سے اشارے نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی ٹیم کا رہنما ہے، کوئی لیڈر ہے، امیر ہے، وہ کوئی آپ کو تذکیر کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور آپ اس کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، تو آپ کے ہم مزاج لوگ جو اس امیر کے، جو اس لیڈر کے خلاف ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر وہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں، دیکھا کیسی بات کر رہے ہیں، دیکھا خود تو عمل نہیں کرتے لیکن دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں ایسے اشارے کرنا یہ منافقین کی علامت تھی، وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں بلاتے یا اعلان کرواتے یا خطبہ سننے کے لیے لوگ آتے، تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ سنتے تھے لیکن آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے تھے، اور آتے تھے وہ اس لیے کہ حاضری لگانا ضروری تھا، ورنہ حاضری نہ لگاتے تو پتہ چل جاتا کہ یہ منافق ہیں۔ لیکن ان کو اس خطبے سے، ان آیات سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تھی، بہت ہی بددلی کے ساتھ آتے تھے، اکتائے ہوئے بیٹھے رہتے تھے ایسی مجلسوں میں، صرف اپنے آپ کو اس مجلس میں شمار کروانے کے لیے آتے تھے، اور فکر یہی لگی رہتی تھی کہ کسی طرح جلدی یہاں سے بھاگ نکلیں۔ اسی کی یہاں پر تصویر کھینچی گئی ہے، بعض اوقات یہ لوگ چپکے ہی چپکے پیچھے سے کھسک جایا کرتے تھے۔ پھر آپ یہاں پر دیکھیں اس آیت کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بھی غور کرنے کے قابل ہے کہ کیوں یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، ان کے جو دل پھر گئے ہیں، چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ تو لوگ ہی ایسے ہیں، یہ تو قوم ہی ایسی ہے جو سمجھ نہیں رکھتے، پھر فکس کا لفظ یہاں پر آیا ہے۔ تو لہٰذا دین کا علم آپ کو نفاق سے نہیں بچا سکتا، بلکہ دین کا فہم اور دین کا فقہ آپ کو نفاق سے بچا سکتا ہے۔ منافقوں کے پاس علم تھا لیکن دین کی سمجھ اور شعور نہیں تھا ان کو، اور بہت خوش ہوتے تھے، ایسی چالاکی کرنے لگتے تو آپس ہی آپس میں خوش ہوتے کہ دیکھا کیسے ہم نے دھوکہ دیا، کیسے ہم نکل آئے وہاں سے بچ بچا کے۔ تو ان کو شعور نہیں تھا، دراصل یہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ لا یشعرون لا یعلمون۔ تو یہ منافقت علم نہ ہونے کی وجہ سے، فقہ نہ ہونے کی وجہ سے، فہم نہ ہونے کی وجہ سے، شعور نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے۔ یہاں پر صرف اللہ قلوبہم کے، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو دعا ہے، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یہ دعا ہمیں بار بار کرتے رہنی چاہیے۔ تو دل بہت اہم ہے۔ امام ابن تیمیہ کا قول ملتا ہے، بعض لوگ اسے کسی اور کا بھی قول قرار دیتے ہیں، بہرحال بات اچھی ہے، ہم اس کو صرف ایک اچھی بات کے طور پر لے رہے ہیں، کہ تین موقع پر اپنے دل کا جائزہ لو۔ تنہائی میں، دوسرا قرآن پڑھتے ہوئے، کہ قرآن پڑھتے ہوئے تمہارا دل کہاں کہاں گھوم رہا ہے، تمہاری سوچ کہاں ہے، تمہارا ذہن کہاں ہے۔ تیسرا مجلس میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مجلس میں۔ اور اگر تم اپنے دل میں بیزاری یا غفلت پاؤ تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی دعا مانگو کہ وہ تمہیں ایک ایسا سلامت دل عطا کرے۔ تو انسان خود اپنی ذات سے، اپنے خود کے اعمال ہی سے پہچانا جاتا ہے، اور انسان کو اپنا حساب لگانے کے لیے خود انسان ہی کافی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ دیکھو، تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بتائی گئی ہے، بہت ہی پیاری آیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات یہاں پر بتائی گئی ہے، رؤوف الرحیم، بہت ہی شفقت کرنے والے، اور مسلمانوں پر بہت رحیم ہیں، جیسے ایک والد مشفق ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے۔ تو تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے، اور واقعی میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ہم کو اس پر خوشیاں منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا، اور اس وقت کے عرب کے لوگوں کے لیے تو واقعی میں بہت بڑی خوشی کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک احسان عظیم کیا ان پر، کہ انہی میں سے، عرب میں ہی سے ایک رسول ان پر بھیجا۔ ان کی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ تمہاری ہی جنس میں سے ہے، کوئی فرشتہ وغیرہ نہیں ہے، یا کوئی غیر قوم کا آدمی نہیں ہے، وہ کوئی نور وغیرہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری جنس میں سے ہیں۔ پھر انتا کا لفظ آیا ہے، انتا کہتے ہیں ایسی چیزیں جن سے انسان کو تکلیف ہو، اور اس میں دنیاوی تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں اور آخرت کا عذاب دونوں آ جاتے ہیں۔ تو یہ پیغمبر ایسا رحیم، ایسا شفیق ہے کہ تمہاری ہر قسم کی تکلیف، تمہاری ہر قسم کی مشقت اس پر گراں گزرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان ھذا الدین یسر، بے شک یہ دین آسان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کو مومنوں کی، مسلمانوں کی تکلیف بہت گراں گزرتی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی کو کوئی سختی یا دکھ پہنچتا تو اللہ کے رسول کی جان پر بنا جاتی۔ آپ ہر ممکن طریقے سے یہ چاہتے تھے کہ امت پر آسانی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ بھی سہل اور نرم ہے۔ آپ اپنے جو عمال ہوا کرتے تھے، جو آپ کے لوگ تھے، گورنرز وغیرہ، ان کو بھیجتے وقت بھی خاص طور سے ہدایت فرماتے تھے، تلقین کرتے تھے کہ لوگوں کے اندر آسانی پیدا کرنا، سختی نہ پیدا کرنا۔ پھر سب سے زیادہ حرص آپ کو یہ تھی کہ لوگ آخرت کے عذاب یعنی دوزخ سے بچ جائیں، اور اس کا واحد راستہ یہی تھا کہ وہ آپ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے رسول کے فرما بردار بن جائیں۔ آپ ان کے لیے دل سے خیر خواہی چاہتے تھے. آپ کے اندر ایک خاص تڑپ تھی. یہی وجہ تھی کہ جب لوگ ایمان نہ لاتے تو آپ سخت بے قرار ہو جاتے تھے, جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے جگہ جگہ کہ اے نبی, کیا تم اپنی جان کھو دو گے ان لوگوں کے پیچھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تو تھے ہی تھے, لیکن خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ شفیق اور رحیم تھے. یعنی آپ کی رحمت تو سب کے لیے ہے, پورے دنیا والوں کے لیے, لیکن مومنوں کے لیے خاص ہے. رعوف کا لفظ آیا ہے جس میں شفقت کے معنی آتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا, میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں, لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی نار جہنم میں داخل ہوتے ہو. یہ بھی بخاری کی حدیث, اور پیچھے جو حدیث پڑی تھی وہ بھی بخاری ہی کی حدیث تھی. تو آپ کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ ساری خوبیاں آپ کے اعلی اخلاق کریمہ اور آپ کے جو اعلی صفات ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ کو مسلمانوں کی تکلیف گوارا نہیں. آپ اسی لیے اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز تھے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعریف فرمائی ہے. تو آپ کی جو لائی ہوئی شریعت ہے وہ بہت آسان ہے, اور دین رحمت ہے. پھر یہاں پر حزبی اللہ کا ذکر آیا ہے. ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ پڑھے 7 دفعہ, صبح اور شام 7 دفعہ پڑھ لے, تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر اور مشکلات یعنی ہموم اور غموم کو کافی ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سوزی, آپ کی خیر خواہی یہاں پر بتائی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو چھوڑ دیجئے, آپ کے لیے تو اللہ کافی ہے, اور اسی پر بھروسہ کیجئے جو کائنات کی ایک ایک چیز حتیٰ کہ عرش عظیم کا بھی مالک ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر احسان ہے کہ سورۃ توبہ کمپلیٹ ہوئی. کچھ کمی بیشی تھی اور اس کا حق تو یقیناً ادا نہیں ہوا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, اور کوئی بھی غلطی تھی تو وہ میری اپنی ذات کی وجہ سے تھی, میری خود کی لا علمی کی وجہ سے ہوگی. اور جو بھلائی کی باتیں تھیں اور جو خیر تھا وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور اسی کے فضل کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہماری خامیوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے ہر کام کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے چن لے اور ہمیں دین کا فہم ہمارے اندر پیدا کر دے. ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.